جزاک اللہ خیر. اب میں صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب دام البرکات ہوں, صدر مفتی شریعہ بورڈ اور نائب امیر رحمت عالم فاؤنڈیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور دعا فرمائے. تقریر اور دعا کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن میں اس سے پہلے ہی آپ سب کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور ہم سب کو جو ہے یہ موقع آپ لوگوں نے عطا فرمایا کہ ہم سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں اور سنیں, اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو ذخیرہ عقیدت بنائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد, محترم و برادران عزیز, محترم خواتین اسلام, وقت کافی ہو چکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور یہاں آنے کو قبول فرمائے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ ہمارے علماء کرام کے آپ بیانات سن رہے تھے. مزید اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ آپ حضرات کے سامنے سما خراشی کی جائے. بہت مختصر وقت کے ساتھ دعا کی جائے گی. ہمارے مفتی محمد نوال الرحمن صاحب کے ایک بڑے بھائی ہیں مولانا جوان الرحمن صاحب, عام طور پر ان کی جلسوں میں صدارت ہوتی ہے, تو جب سب سے آخر میں ان کا نمبر آتا ہے تو وہ عام طور پر جلسے کے ختم پر نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ صدر کا مطلب کیا ہے. صدر میں تین حرف ہیں, سواد دال را. سواد سے مطلب ہے صبر, اور دال سے مطلب ہے دعا, اور را سے مطلب ہے رخصت کر دینا. تو ہمارا بھی یہی کام ہے, ان بڑوں کی ذمہ داری, بڑوں نے ذمہ داری دی ہے. شاہ عطا اللہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ, اللہ تعالی ہم سب کو اس قول کے مطابق نہ بنائے, وہ عام طور پر فرمایا کرتے تھے کہ 30 سال سے قبرستان میں اذان دے رہا, 30 سال سے قبرستان میں اذان دے رہا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, امت کا حال کچھ ایسا ہی ہے. یہ علماء کرام, یہ داعیہ نظام امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو سے, ہر طرف سے گویا ان کو اس کا علم دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی کی کوئی صورت نہیں پیدا ہوتی. ہدایت تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں, مگر یہ ہے کہ آدمی نے جب اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا تعلق اس کے ساتھ کر دیا, تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. اور ان سیرتوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے یہی منشا ہوتا ہے کہ زندگیوں میں ابھار لایا جائے. شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں, لوگوں کو واعظ تو بہت سنا دیا لوگوں نے, اب ساری شیخ یونس صاحب مدض اللہ علی جو مزار ابراہیم کے شیخ الحدیث ہیں, جو ابھی بقید حیات ہیں, میری زبان سے رحمۃ اللہ علیہ نکل گیا, ان سے متعلق یہ تو ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو فرمایا کرتے ہیں کہ امت کو ایمان اور عمل پر ابھارو. واضح تو بہت, نصیحتیں تو بہت ہیں, تقریریں تو بہت ہوتی ہیں, مگر یہ ہے کہ امت کو ایمان پر اور عمل پر ابھارو. امت نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا, اور امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کو اس بات پر ابھارو. آپ نے بہت کچھ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. آپ کسی پوزیشن میں ہوں, آپ ایک اچھی اعلی پوزیشن رکھتے ہوں, با اقتدار ہیں اور مالک بھی ہیں, قوت نفاذ بھی ہے, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, طاقت بھی ہے, کوئی روکنے والا بھی آپ کو نہ ہو, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہو اور اگر کوئی آ کر آپ سے یہ کہے کہ ہمیں اتنا مال دو، ہمارا یہ فیصلہ کر دو، یہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، بتائیے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی یہ کہے آپ سے آ کر کہ آپ ایک فیصل ہو، آپ ایک جج کی پوزیشن آپ کے پاس موجود ہے، کوئی آ کر آپ سے یہ کہے کہ آپ نے فلاں رشتے دار کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم سب کمزور ہیں، غیظ و غضب، غصہ اور بھڑک جانا اور غصے میں آ جانا، یہ ہر آدمی کی گویا اندر ہے، یہ بات کہ ہر ایک کے اندر ایک چیز ہے جس کو انا کہتے ہیں، وہ ہے ہر ایک میں کہ میری پوزیشن کو للکارتا ہے، مجھے چیلنج کرتا ہے، تم مجھے چیلنج کرتے ہو. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا. ایک موقع پر ایک انصاری صحابی اور آپ کے چچازاد، آپ کے پھوپھیزاد بھائی کے ساتھ ایک کھیتی کے معاملے میں ایسا ہوا. ایک انصاری آدمی یہ چاہتا تھا کہ اس کو پانی پہلے ملے اس کے کھیت کو، اور جبکہ حضرت زبیر جو آپ کے پھوپھیزاد بھائی تھے ان کا کھیت پہلے ہوتا تھا، پانی وہاں پہلے جاتا تھا اس کے بعد وہاں جاتا تھا. اس نے ریکویسٹ نہیں کی بلکہ ان سے جھگڑا کیا کہ مجھے پہلے پانی دو. دونوں میں تنازع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم پانی لے لو زبیر، پھر بعد میں ان کو پانی دے دینا. اس آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ بات اس واسطے کہی کہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی، کیا بنتا ہے اس وقت آدمی کی پوزیشن، کیا کرے گا اس وقت آدمی؟ پوری قوت کے مالک ہیں، اطراف سے لوگ بھی موجود ہیں، جو کہیں اس اشارے پر کام کر دیں اس کا. بے شمار جگہوں پر ایسا ہوا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دیں، بے شمار جگہوں پر ایسا ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سہ لیا، برداشت کر لیا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے محمد مال دے دے، ایک اونٹ بھر کر مال دے دے، یہ مال تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور کھینچا بھی، پہلے تو دامن کھینچا پھر اس کے بعد مخاطب ہو کر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ بولتے ہوئے برا نہیں لگتا ہے اور ڈر نہیں ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. یہ بھی کھل کر اس نے یہ بات کہی کہ مجھے برا نہیں لگتا ہے، میں تجھے مال اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم اس سے گویا تمہارا بدلہ نہ لے لوں. اس نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام والوں کو کہا کہ ان کو اتنا اتنا مال دے دو، ایک اونٹ دے دو، دو اونٹ دے دو، مال دے دو. پھر آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ برائی کے بدلے میں اچھائی کریں گے، مجھے یہ بات معلوم تھی، جانتا تھا وہ کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ جو ہے وہ آپ کریں گے. ایسے کتنے واقعات آپ کے ساتھ ہوئے، مگر یہ ہے کہ آپ نے ہم آپ جب سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے سے اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ کیفیات آئیں، اس لیے کہ ہم محمدی ہیں اور محمدی جو ہوتا ہے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بتائے ہوئے کام پر رہتا ہے، کبھی اس کو آپ نہیں ملتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، ان کے دوست تھے. ایک مرتبہ سفر کر کے واپس آئے تو انہوں نے اپنا سفر کا واقعہ سنایا کہ مجھے پی آئی اے کے اندر، پاکستانی ایئر لائن کے اندر جو ہے کافی پہلے جو ہے شراب بھی گویا اس میں سپلائی کی جاتی تھی، اب شراب سپلائی کرنے والے نے ان کو جا کے شراب دیا، جیسے سب کو دیا جا رہا تھا ایسے ان کو بھی دیا، تو انہوں نے منع کر دیا. پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر دیا، بار بار اصرار کیا کہ آپ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں پی سکتا، یہ حرام ہے. تو اور بھی تو مسلم پی رہے ہیں دوسرے، پھر وہ لوگ کیوں نہیں منع کر رہے، آپ کیوں پی رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں پی سکتا. انہوں نے کہا کہ جب مجھے اصرار کر رہے ہیں تو پہلے تم پائلٹ کو دے کر آؤ پھر مجھے دینا. تو اس خدمت کرنے والے نے کہا کہ پائلٹ تو آن دا ڈیوٹی ہے, آن ڈیوٹی ہے. تو اس نے کہا کہ جب پائلٹ آن ڈیوٹی ہے اور وہ اس مرحلے پر سچا نشاب نہیں پی سکتا تو میں بھی ایک مسلمان ہوں, میں بھی آن ڈیوٹی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی اللہ کے رسول کا ایک امتی ہوں, میں بھی ہر وقت آن ڈیوٹی ہوں کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے افراد میں یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی, اور یہی چیز تھی کہ جب کوئی نسبت کسی کے ساتھ ہوتی ہے, آپ بار بار نسبت کا ذکر سنتے آئے ہیں اور یہ بھی سنتے آئے ابھی نعت کے اندر جو پوری تقریبوں کا حاصل تھا کہ جب ایک گام دو گام بھی کیوں دوسرے کے راستے پر چلنا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روشن ہے, کتنی مبارک نعت, کتنی بانصیحت نعت ہیں, کتنی خوبیاں اس نعت کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو یہی نسبت پر ابھارا ہے اور اس کا خیال اس کو ہمیشہ رکھنے کے لیے اس سے مطالبہ کیا گیا ہے. ایک بزرگ حج کے اندر تشریف لے گئے, نسبت کا تعلق آدمی کتنا رکھتا ہے جب اس کا خیال آتا ہے, اور اس کو کتنی اپنے حبیب کے ساتھ محبت ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے ہر ہر لمحے پر, ہر ہر قدم پر. ہم اس میں کتنے کمزور ہیں, ہماری زندگیوں میں جتنی غفلت اس کے اندر ہے کہ ہم ایک ایک سنت کو جان بوجھ کر عمل کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دے جا رہے ہیں, اور یہ کر لیے تو کیا ہوتا, یہ کر لیے تو کیا ہوتا, یہ تو سنت ہی ہے نا, یہ چل رہا ہے, یہ تو سنت ہی ہے, سنت کی حقارت ہے اس میں, یہ تو سنت ہی ہے کہنا. سنت ایک ایسا مبارک اور با مضبوط عمل ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب آدمی اس کو کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. ایک آدمی حج کے اندر چلے گئے, ایک بزرگ, حج کے اندر تو ہر قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں بعض مرتبہ. جب اس نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک اچھا بیگ ہے تو بیگ چھین کر بھاگا. جیسے ہی بھاگا تو تھوڑی دور چلے گئے, تھوڑی دور گیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی, اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں رہی, وہ پریشان ہوا, آس پاس والے لوگوں کو کہا کہ شاید میں نے غلط عمل کیا ہے, مجھے واپس مکہ لے چلو, میں جن صاحب کے پاس سے یہ چیز لے کر آیا ہوں تاکہ میں اس کو واپس کر سکوں, یہ چیز میں اس کو, کیونکہ میں اس کا برا عمل, برا نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ غلط کام کیا تو فوراً اثر پڑ گیا. اللہ اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عاد لی ولیا فقد اعذنته بالحرب, جو میرے دوستوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. ایک اللہ والے تھے, وہ ان کا بیگ چھین لیا. جب ان کا بیگ چھین لیا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, واپس اس کو لے جایا گیا. جب وہاں گئے تو وہ صاحب موجود نہیں تھے. پوچھا لوگوں کے, وہ فلا آدمی فلا قسم کا چہرے کا آدمی تھا, وہ کہاں ہوتا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا. ایک حجام اور ایک بال بنانے والا جانتا تھا کہ وہ فلاں صاحب ہیں جو اسی موقع پر آتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ آئیں گے, جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ آئیں گے, اس وقت مل لینا. انتظار کیا, جب نماز کا وقت ہوا تو وہ آئے. اب جیسے ہی معلوم ہوا تو وہ نوجوان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں صاحب ہیں. ان سے چپک گیا, ان سے گیا, معافی تلافی کرنے لگا, آپ معاف کر دیجئے, اللہ کے لیے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نہیں کرنا تھا, مجھے میں نے کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. نہیں نہیں, آپ حق بتائیے, سچ بتائیے کہ آپ نے معاف کر دیا, اور یہ بیگ آپ لے لیجئے. انہوں نے کہا کہ میں نے معاف تو اسی وقت کر دیا تھا جس وقت تو نے میرا بیگ چھین لیا تھا. ایسے کیسے ہوتا کہ کوئی آدمی بیگ چھین کے بھاگے اور فوراً اس کو معاف کرے؟ ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ کہ اس کی تلاش میں رہتا ہے, ملنے پر اس کے ساتھ کیا کروں گا یہ بھی ہوتا ہے کہ ملاقات ہو تو دیکھ لیں گے, اور پولیس میں دیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. جب اس نے اصرار کیا تو کہا کہ میں معاف کر دیا, اس لیے معاف کیا کہ میں نے علماء سے یہ حدیث سن رکھی ہے اور یہ بات سن رکھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر ہر بندے کو حساب کتاب کے لیے اپنے پاس بلائیں گے اور کسی بھی بندے کے قدم اس وقت تک اس کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا, تو لائن میں تم بھی آئیں گے, تم سے بھی حساب کتاب کیا جائے گا اور تم سے بھی معلومات کی جائیں گی, پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے, اور پوچھتے پوچھتے تمہارے اعمال میں جب یہ عمل آئے گا کہ تم نے ایک حج کے موقع پر ایک بڑے آدمی کو ستایا تھا اور اس کا جواب دے, اس کا ریزن کیا تھا, تو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب کتاب تیرے حساب کتاب ہونے تک جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، اس واسطے کہ جب تک حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی دیر، جتنی دیر میں تیرا حساب کتاب ہوگا اتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے باہر ٹھہرنا پڑے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حساب کتاب کے اندر اللہ کے رسول کو دیر ہو جائے. بس میرے مدن بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اتنی بیٹھک کو قبول فرمائے. وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، بس اتنی بات کے بعد کہ ایک مبارک موقع ہے، چند گیا گزارشات کر کے میں بھی اس میں سعادت حاصل کر لوں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کروں. حق تعالیٰ شان ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت، سچی ہدایت اور جو کچھ کہا گیا وہ ہماری اپنی زندگیوں میں آئے، ہم اپنی زندگیوں میں لائیں. مسلمان اپنی زندگی میں گویا جیسے اس میں کہا گیا اسناد کے اندر کہ یہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، جو کچھ آیا وہ آپ کے ذریعے سے آیا، آپ کی زندگی کے بعد کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ آدمی کوئی دوسرے قدم، کوئی دوسری طرف آدمی اپنی نظر ڈالے اور اس کی طرف اٹھا کر دیکھے، چاہے ایک پل کے لیے کیوں نہ ہو. جب آدمی کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو پھر اس کے پاس کسی بات کی کوئی قیمت نہیں رہتی کہ آدمی کسی غیر کے طریقے کو قبول کرے یا اس کو اچھا سمجھے. آپ نے دیکھا کہ ایک معمولی بات کی وجہ سے آدمی کو گیا اسے پوچھا گیا کہ غیروں کے ایک طریقے کی بنیاد پر ابھی مفتی عبدالستار صاحب نے گیا مولانا امدادی صاحب مدضی اللہ العالی نے جو گدھے کا واقعہ سنایا اس میں کتنی بڑی بات ہے. ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر پوری امتوں سے زیادہ ہے ہمارا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی وجہ سے ہمارے لیے زیادہ اس بات کی مسائل ہیں اس بات کے کہ کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. مقربانہ بے گوز حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ویسے ہی مسائل ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک ساری امتوں سے سب سے زیادہ قریب امت ہے اور سب سے زیادہ محبوب امت ہے، اس لیے اس کے ساتھ ایسے حالات بھی آئیں گے کہ جس میں آدمی کو آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہوتی ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو اس کو اپنے سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے حبیب کی سیرت سننے کے لیے، اے اللہ آپ کے حبیب کی محبت میں یہاں آئے ہیں، اللہ آپ اس بیٹھنے اٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دیجیے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو اے اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اے اللہ ہم سب کی دنیا و آخرت درست فرما دیجیے. آپ کی سچی محبت، اطاعت اور عقیدت نصیب فرما دیجیے. آپ کی سنتوں پر اے اللہ شوق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سے رضا کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما دیجیے. امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. امت کی مظلومیت کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ امت کو اے اللہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر اٹھا دیجیے. اے اللہ ہمارا ایمان و عمل بنا دیجیے اور اس کو بنانے کی محنت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس نسبت پر اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے حفاظت فرما دیجیے. دیجئے، اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اول مرحلہ میں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش فرما کر آپ کو اے اللہ سے ایزا اور تکلیف نہ پہنچائیے، اے اللہ آپ کو اس سے تکلیف ہوگی مولا، اے اللہ آپ کی عفو و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے، جب تک دنیا میں ہے مولا دین پر اور صراط مستقیم پر چلا دیجئے، استقامت نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کے طوفانوں سے اے اللہ مقابلے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری ہمارے اہل عیال کی اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، سب کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں سے مرد و خواتین کی جو جو جائز حاجتیں ہیں اللہ اس مبارک جلسے کی نسبت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی شکلیں آسان فرما دیجئے، اے اللہ دین پر چلنا اور ایمان پر باقی رہنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، باہر کے اور اندر کے فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرما دیجئے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ امت کے علماء وحفاظ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ امت کے افراد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قدم قدم پر اے اللہ فتنوں کی شکلیں ہیں مولا ہم کو ہر قسم کے فتنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجئے، تیرے نبی کی دین کے لیے کھڑے ہونے اور اس کو پھیلانے کی شکلیں آسان فرما دیجئے، اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجئے، ہماری زندگیوں میں آپ کا طریقہ کار آئے اس کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے مبارک اعمال اور نورانی اعمال ہماری زندگیوں میں داخل فرما دیجئے اور ہمیں اس کی طرف متوجہ فرما دیجئے، ہماری نمازوں کو ہماری کی عبادتوں کو درست فرما دیجئے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، جن جن لوگوں نے اس گیا دعاؤں کے لیے کہا یا امید رکھتے ہیں مولا ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ تمام حاضرین اور حضرات کی یہاں تشریف آوری کو قبول فرمائیے اور ان کے آنے کو اے اللہ دنیا اور آخرت میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ سب کے لیے یہاں کی شرکت کو نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین.